شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا کشا نہیں ہوں، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، اک نعت کہہ چکا
جی ہاں سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے اردو ڈاٹ سحر ٹی وی radio.ir ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں, سامعین ان سے بھی استفادہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہم اپنے سامعین کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ سحر اردو ٹی وی سے نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی ہماری سائٹ کا حصہ ہیں. آپ سحر اردو ٹی وی کے منتخب پروگرام بھی ہماری ویب سائٹ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں, جس میں نشر ہونے والے خبرناموں کی ویڈیوز, اسی طریقے سے تازہ ترین خبریں اور دیگر پروگرامز, ویڈیو گیلری, فوٹو گیلری ہماری سائٹ کا حصہ رہتی ہے, سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. جی ہاں سامعین, اب وقت ہو چلا ہے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے کا, تو پروگرام کے اس حصے میں سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 29 تیر, 24 محرم الحرام اور 20 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. انتیس تیر سن 1366 ہجری شمسی کو ایران عراق جنگ کے خاتمے سے متعلق اقوام متحدہ کی قرارداد 598 سلامتی کونسل میں منظور ہوئی. قرارداد 598 10 دفعات پر مشتمل تھی اور اس قرارداد کو سلامتی کونسل کے تمام 15 ارکان نے متفقہ طور پر منظور کیا تھا. یہ قرارداد اقوام متحدہ کی اس وقت تک کی 40 سالہ تاریخ میں سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان کے درمیان متفقہ طور پر طے پانے والے چند معاملات میں سے ایک شمار ہوتی ہے. عراقی حکومت نے فوری طور پر اس قرارداد کو منظور کر لیا, لیکن اس شرط پر کہ ایران بھی اس قرارداد کو منظور کرے. چونکہ قرارداد 598 میں اقوام متحدہ کی سابقہ قراردادوں کے برعکس ایرانی قوم کے حقوق پر کچھ توجہ دی گئی تھی اور اس میں مثبت نکات بھی شامل تھے, اس لیے ایرانی حکومت نے اسے مسترد نہیں کیا اور اس کے نفاذ کی واحد شرط جار ملک کی شناخت قرار دیا. جارے کی شناخت پر ایران کا اصرار ایک بار پھر ایران کے دشمنوں پر گراں گزرا اور وہ بھی میدان میں آ گئے. لہذا خلیج فارس میں 43 سے زیادہ جنگی جہازوں کے ساتھ امریکہ اور دیگر اتحادیوں نے مختلف ہتھیار عطیہ کر کے عراقی حکومت کے ساتھ اپنے اتحاد کا ایک اور ثبوت پیش کیا. اس کے بعد عراق کے ڈکٹیٹر صدام حسین نے کیمیاوی ہتھیاروں کا وسیع استعمال کیا اور اپنے ہی ملک کے لوگوں کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا. بالآخر متعدد حادثات و واقعات کے بعد رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کی سازش کو بھانپتے ہوئے اور اسلامی نظام کے مفادات اور مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سال بعد 27 تیر مطابق 17 جولائی 1988 کو سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 598 کو قبول کر لیا۔ انتیس تیر سن 1391 ہجری شمسی کو ایران کے ممتاز جغرافیہ دان ڈاکٹر محمد حسن گنجی نے وفات پائی۔ وہ ایران میں جدید علم جغرافیہ اور موسمیات کے بانی شمار ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد حسن گنجی 1291 ہجری شمسی میں شمال مشرقی ایران کے شہر بیرجند میں پیدا ہوئے اور اپنی ابتدائی اور ثانوی تعلیم اسی شہر میں مکمل کی۔ انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم ایران، برطانیہ اور امریکہ میں جغرافیہ کے شعبے میں مکمل کی اور ایران کی آب و ہوا پر ان کا تحقیقی مقالہ انگریزی میں شائع ہوا۔ ڈاکٹر محمد حسن گنجی کی تصنیفات میں متعدد کتابیں اور فارسی اور انگریزی میں 100 سے زیادہ مضامین شامل ہیں۔ انہوں نے ایران کا موسمیاتی اطلس بھی تیار کیا تھا۔ ڈاکٹر محمد حسن گنجی کو سن 2000 میں جنوبی کوریا میں بین الاقوامی جغرافیائی یونین کے 29 اجلاس میں دنیا کے 15 ممتاز ترین جغرافیہ دانوں میں قرار دیا گیا اور عالمی موسمیاتی تنظیم نے انہیں سن 2001 کے سائنسی ایوارڈ سے بھی نوازا تھا۔ چوبیس محرم الحرام سن 1354 ہجری قمری کو اردو کے مشہور ڈرامہ نگار اور شاعر آغا محمد شاہ کا انتقال ہوا، جو آغا حشر کاشمیری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ وہ سن 1296 ہجری قمری میں ہندوستان کے شہر بنارس میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز ناظرے اور حفظ قرآن سے کیا اور پھر بنارس کے معروف اساتذہ سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ کچھ عرصے کے بعد شعر کہنے اور ڈرامے لکھنے شروع کیے اور تھوڑے ہی عرصے میں ڈرامہ نگاری میں بہت زیادہ شہرت پائی۔ ان کے پہلے ڈرامے کا نام آفتاب محبت ہے۔ آغا حشر کاشمیری کا طرز تحریر بہت سادہ اور رواں ہے۔ ان کے ڈرامے طنز سے خالی نہیں ہیں۔ انہوں نے زندگی کے مسائل اور حقائق کو اپنے ڈراموں میں پیش کیا ہے۔ بیس جولائی سن 1937 کو ریڈیو کے موجد گگلیل مو مارکونی کا 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ ایک اطالوی تاجر کے بیٹے تھے اور 1874 میں فرانس میں پیدا ہوئے۔ مارکونی کو بچپن سے ہی تکنیکی امور میں دلچسپی تھی اور انہوں نے صوتی لہروں سے متعلق تحقیق کی۔ انہی تحقیقات کے نتیجے میں وہ ریڈیو کی ایجاد میں کامیاب ہوئے اور کچھ عرصے کے بعد وائرلیس کو مکمل کیا۔ بیس جولائی 1947 کو قیام پاکستان سے قبل صوبہ سرحد میں ریفرنڈم کے نتائج کا اعلان ہوا۔ 3 جون 1947 کو جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کا منصوبہ پیش کیا تو شمال مغربی صوبہ سرحد اور سلہٹ کے عوام کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ریفرنڈم کے ذریعے پاکستان یا ہندوستان میں شمولیت کا فیصلہ کریں۔ چنانچہ سرحد میں 1947 تک ریفرنڈم منعقد ہوا اور 20 جولائی کو اس کے نتائج کا اعلان ہوا. اس استصواب رائے میں 2,89,244 افراد نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا، جبکہ مخالفت میں صرف 2,874 ووٹ پڑے. اور 20 جولائی 1969 کو انسان نے پہلی بار چاند پر قدم رکھا. نیل آرمسٹرانگ اور ایڈون ایلڈرن آج کے دن خلائی جہاز اپولو 11 کے ذریعے چاند پر پہنچے. ان دونوں خلابازوں نے چاند پر مختلف تجربات کیے اور چاند کی سطح سے پتھر اور مٹی کے نمونے جمع کرنے کے بعد زمین پر واپس آ گئے. اس طرح چاند پر جانے کا انسان کا دیرینہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکا. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے. جی سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام اسلام کی معرفت، جس میں اسلامی معارف اور اسی طریقے سے جو اخلاقی عنوانات کے تناظر میں گفتگو کی جاتی ہے. پھر آپ سامعین خبروں کا تیسرا بلٹن سماعت فرمائیں گے، اور نشریات کا اختتام فرزند رسول حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے ہمارے خصوصی پروگرام پر ہوگا. تو پروگرام کے اس حصے میں اب سماعت فرمائیے پروگرام اسلام کی معرفت، اور اس پروگرام کے فوراً بعد آپ سامعین خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرمائیں گے، اور نشریات کا اختتام امام زین العابدین علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے ہمارے خصوصی پروگرام پر ہوگا. مولا کی شہادت کی مناسبت سے ہم تعزیت و تسلیت بھی عرض کرتے ہیں. تو سماعت فرمائیے پروگرام اسلام کی معرفت.
اسلام کی معرفت. محترم سامعین خدمت میں پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. اس پروگرام میں ہم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بعض دیگر پہلوؤں کا ذکر کریں گے. ہمیں امید ہے کہ ہمارے پروگرام بھی آپ سامعین کے توجہ کا باعث بنے گا. سامن، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر وہ پہلی ہستی تھے جنہوں نے جہالت و ضلالت میں ڈوبے ہوئے ماحول اور معاشرے میں اسلام کے آئین اور توحید و یکتا پرستی پر مبنی الہی حکومت کی بنیاد رکھی، ایسی حکومت جو نظری اور عملی معیارات و خصوصیات کی حامل تھی. ایمان، معنویت و روحانیت اور عدل و انصاف جیسے معیارات کے ساتھ ساتھ علم و دانش، بھائی چارہ، اتحاد و ہمدلی اور عوام کے اخلاق و کردار پر توجہ دینا بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کی بعض دیگر خصوصیات میں شامل ہیں. پیغمبر اکرم اپنے اسلامی نظام میں انسانوں کے تزکیہ نفس اور اخلاقی بدعنوانیوں اور برائیوں سے پاک اور دور رہنے پر بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے۔ آپ کی حکومت کے بنیادی اہداف میں سے ایک ہدف انسانوں کی تربیت تھا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاقی کمالات کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ اسی تناظر میں نبی اکرم کی شخصیت تمام اخلاقی فضائل کا آئینہ اور مظہر تھی۔ عوام کے ساتھ الفت و مہربانی کو آپ کے اخلاقی خصوصیات میں نمایاں حیثیت حاصل تھی، اسی لیے کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے کا نظام چلانے میں آپ کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ آپ عوام کے ساتھ الفت و مہربانی سے پیش آتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ تبلیغ دین کی راہ میں درپیش مشکلات کو حل اور راستے میں حائل شدید رکاوٹوں کو دور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت 159 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، پیغمبر، یا اللہ کی مہربانی ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نرم ہو، ورنہ اگر تم بدمزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ کسی بھی انسان میں پائے جانے والی کشش لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ محبت آمیز سلوک اور انسانوں کے لیے اہمیت قائل ہونے کی مرہون منت ہے۔ جو شخص لوگوں کے غم اور خوشی اور رنج و راحت میں شریک اور ان سے الگ نہ ہو تو لوگوں کے دل جیت سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی حکومت اور اسلام کے بانی اور سب سے عظیم و اعلیٰ شخصیت ہونے کے باوجود اپنے سماجی اور معاشرتی تعلقات میں اس قدر بلا تکلف اور مخلص تھے کہ ہر شخص آپ کو اپنے قریب محسوس کرتا تھا۔ جو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا آپ اس کا احترام فرماتے تھے اور اکثر اپنی ابا بھی آنے والے کے لیے بیٹھنے کو بچھا دیتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اقدامات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے امور اور ان کی مشکلات پر توجہ دیتے اور انہیں حل کرنے میں کوشاں رہتے تھے۔ اس بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک روز آپ اپنے ایک صحابی کے ساتھ شہر کے مضافات میں ٹہل رہے تھے کہ اچانک ایک کنویں کے پاس ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ کنویں سے پانی نکال کر اپنے خیمے میں لے جانا چاہتی ہے، لیکن ضعیفی کے سبب اس کام کو انجام دینا اس کے لیے مشکل تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد تشریف لے گئے اور فرمایا، اے معظمہ، آپ اجازت دیں گی کہ ہم آپ کے لیے کنویں سے پانی نکال دیں؟ وہ بوڑھی عورت آپ کی بات سے خوش ہو گئی۔ آپ نے کنویں سے پانی نکالا اور اس کے خیمے تک پہنچا دیا۔ آپ کے صحابی نے آپ سے بہت اصرار کیا کہ لائیے مشک میں پہنچا دوں، لیکن رسول اکرم نے انہیں مشک نہیں دی اور فرمایا، اپنی امت کی زحمتوں کے تحمل کا زیادہ حقدار میں ہوں۔ رسول اکرم کا طرز زندگی یہ تھا کہ لوگوں کی مشکلات کو حل اور ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرتے تھے۔ آپ کی حکومتی روش یہ تھی کہ آپ اپنے پیروؤں کو اپنے مومن بھائی کی مدد و حمایت کی رغبت دلاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرے تو گویا اس نے ہمیشہ خدا کی عبادت کی ہے۔ دوسروں کی خطاؤں کو درگزر کرنا، عذر کو قبول کر لینا، لغزشوں پر سرزنش نہ کرنا اور سخاوت مند ہونا، یہ سب روح انسان کے بازمت اور اخلاق حسنہ کے حامل ہونے کی علامتیں ہیں۔ یہ تمام خصوصیات ذات پیغمبر میں جلوہ گر تھیں۔ اس بارے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول خدا سب سے زیادہ عفو و درگزر کرنے والے اور میل جول اور معاشرت میں سب سے زیادہ لطف و کرم اور بزرگواری سے کام لینے والے تھے۔ اگر کوئی شخص آپ سے عذر خواہی کرتا تھا تو آپ اس کی عذر خواہی کو قبول فرما لیتے تھے۔ رسول خدا کا چہرہ مبارک ہمیشہ حشاش بشاش رہتا تھا اور آپ ہمیشہ مسکرا کر دوسروں سے باتیں کرتے تھے۔ روایت میں آیا کہ رسول خدا کے لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی اور آپ اپنے صحابیوں سے مسکرا کر اور خوش اخلاقی سے ملتے تھے۔ آپ کی ایک اخلاقی خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ سلام میں پہل کرتے تھے اور دوسروں سے مصافحہ کرتے یا ہاتھ ملاتے وقت پہلے اپنا دست مبارک آگے بڑھاتے تھے۔ آپ کی عنایت و مہربانی کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ گھرانے کے قریب ترین فرد سے لے کر اصحاب و انصار، بوڑھے، جوان، بچے، یتیم اور حتیٰ غیر مسلمان افراد بھی آپ کے اخلاق کریمہ اور لطف و عنایت سے بہرہ مند ہوتے تھے۔ در حقیقت یہ خصوصیات ان انوار الہی کی ضیائیں تھیں جو رسول اکرم کے وجود میں جلوہ گر تھیں۔ معاشرے کے تمام افراد پیغمبر اسلام کے لطف و کرم سے بہرہ مند تھے، لیکن رسول اکرم کا اپنے اصحاب کی عزت و احترام کرنا زبان زد خاص و عام تھا۔ رسول خدا کی سیرت طیبہ مخلصانہ روابط قائم کرنے، نیز فکری اور سماجی اتحاد پیدا ہونے کا باعث بنتی تھی۔ سبھی لوگ عشق، ایثار اور کرامت کے اس مرکز سے اپنے آپ کو وابستہ سمجھتے تھے اور کبھی بھی پیغمبر خدا کو اپنے سے جدا تصور نہیں کرتے تھے۔ انس ابن مالک سے روایت ہے کہ اگر اپنے کسی ایک صحابی سے 3 دنوں تک پیغمبر اکرم کی ملاقات نہیں ہو پاتی تھی تو آپ اس صحابی کے بارے میں دوسروں سے پوچھتے تھے۔ اگر وہ صحابی سفر میں گئے ہوتے تو آپ ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اگر وہ کسی وجہ سے اپنے گھر میں ہوتے تو آپ ان سے خود ملنے جاتے، اور اگر وہ صحابی بیمار ہوتے تو آپ ان کی عیادت کو تشریف لے جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پینے، لباس و مکان اور دوسروں سے ملنے جلنے سمیت زندگی کے تمام امور میں سادگی پسند تھے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کا معنوی جلال اور روحانی شان و شوکت مادی زندگی میں سادگی کے ہمراہ تھی۔ خلیفہ دوم سے روایت ہے کہ ایک روز میں پیغمبر اکرم کی خدمت میں پہنچا تو یہ دیکھا کہ وہ ایک سادہ اور معمولی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، اور آپ کے سر مبارک کے نیچے کھجوروں کے پتوں سے بنا ہوا ایک تکیہ لگا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا، اے خدا کے رسول، آپ پوری کائنات میں خدا کے منتخب کردہ ہیں اور اس حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں جبکہ روم اور ایران کے بادشاہ قیصر و کسریٰ سونے کے تاروں اور ریشم سے بنے قالینوں پر بیٹھتے ہیں۔ آپ کا مرتبہ اور مقام ان سے بہت بلند ہے، آپ کیوں ایسی معمولی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ دوم کے سوال کے جواب میں فرمایا، انہوں نے عیش و نوش اور خوشیوں اور لذتوں کے حصول میں جلد بازی سے کام لیا ہے، وہ اسی دنیا میں ان سے بہرہ مند ہیں جبکہ دنیا فانی اور ایک گزرگاہ ہے، اس کے سارے فائدے نابود ہو جائیں گے، لیکن ہماری خوشی اور شادمانی کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ رسول اکرم دوسروں کے ساتھ تعلقات اور معاملات میں نہایت صبر و تحمل سے کام لیتے تھے۔ آپ نے اس بارے میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ راہ خدا میں جس قدر اذیتیں اور مصیبتیں میں نے برداشت کی ہیں کسی نے بھی تحمل نہیں کی ہیں۔ آپ نے تمام مصائب و عالم میں صبر و شکیبائی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسی صبر و تحمل کا نتیجہ تھا کہ آپ نے انسانوں کو تبدیل کرنے اور انہیں جاہلیت کے اندھیرے سے نجات دلانے میں کامیابی حاصل کی۔ ایک یہودی نے ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روک لیا اور یہ دعویٰ کیا کہ آپ میرے قرض دار ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باوجود کہ جانتے تھے کہ اس یہودی کا دعویٰ غلط ہے، لیکن اس سے بہت نرم لہجے میں فرمایا کہ مجھے کچھ مہلت دے دو۔ اس نے رسول خدا کو مہلت دینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ ابھی اور اسی وقت میرا قرض آپ ادا کیجئے۔ اس کے بعد اس یہودی نے نہایت گستاخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کی ابا پکڑ کر کھینچی، جس کے سبب آپ کی گردن میں زخم ہو گیا۔ لوگوں نے جب اس یہودی کو رسول خدا کی توہین کرتے ہوئے دیکھا تو اس یہودی سے اس کی گستاخی کا بدلہ لینا چاہا، لیکن پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ مجھے خود معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ نے اس یہودی سے بڑے ہی نرم لہجے میں اپنی گفتگو جاری رکھی اور اس کی اس قدر گستاخی کے باوجود ایسے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا کہ اس یہودی نے وہیں اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر وہ رسول خدا سے کہنے لگا، اس قسم کا صبر و تحمل کسی معمولی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یقیناً آپ کو خدا نے مبعوث کیا ہے اور یہ صبر انبیاء علیہ السلام کے صبر کا نمونہ ہے۔ جو لوگ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کے معنوی و الہی مقام و منزلت سے ناواقف تھے اور انہیں آپ کی معرفت نہیں تھی، وہ کبھی کبھی آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور آپ کے ساتھ غرور و تکبر اور تعصب کا رویہ اختیار کرتے تھے، لیکن آپ کی اعلیٰ خصلت اور آپ کا حسن اخلاق ان کے غرور کے پہاڑ کو چکنا چور اور تعصب کے پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیتا تھا، اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ آپ کے حسن اخلاق کے شیدہ اور گرویدا ہو جاتے تھے۔ جس وقت جنگ احد میں مشرکین نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کے بعض دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی اور خون آلود ہو گیا، اس وقت آپ کے اصحاب بہت ہی غیظ میں آ گئے اور آپ کی خدمت میں عرض کیا، خدا کے رسول، آپ ان کفار و مشرکین اور دشمنوں کے حق میں بد دعا اور نفرین کیجئے۔ آپ نے ان کے جواب میں فرمایا، اللہ نے مجھے لان و نفرین کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، پروردگار میری قوم کی ہدایت فرما، کیونکہ ان لوگوں کو میری معرفت نہیں ہے۔
نظر کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کاروان امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے جانی عارف حسینی کا ایک دام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جو جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. ہم بین الاقوامی قوانین کے پابند ہیں لیکن زور زبردستی اور یہ مطالبہ ہرگز قبول نہیں کریں گے کہ ایرانی قوم کو اس کے مسلمہ حق سے محروم کر دیا جائے. صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان. غزہ میں غاصب سے ہونی فوجیوں کی درندگی اور بربریت میں شدت. کھانے کے لیے لائن میں کھڑے مظلوم فلسطینیوں پر وحشیانہ فائرنگ. اٹلی کی یونیورسٹی آف فلورنس نے صہیونی حکومت کے متعدد سائنسی اداروں کے ساتھ تعاون منقطع کر دیا. بجلی کے بلوں اور پیٹرولیم مصنوعات میں عوام کو ریلیف دی جائے. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف. اور ہندوستان میں گوگل اور میٹا کے ایگزیکٹوز کی ای ڈی میں طلبی. اب خبریں تفصیل سے. صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ ایران بین الاقوامی قوانین کا پابند ہے لیکن زور زبردستی اور غیر قانونی مطالبہ ہرگز قبول نہیں کرے گا. صدر مملکت نے آرمینیا کے وزیر اعظم کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ ہم بین الاقوامی قوانین کی مکمل پابندی کرتے ہیں، لیکن نہ کسی کی زور زبردستی قبول کریں گے اور نہ ہی کوئی غیر قانونی مطالبہ تسلیم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا جوہری پروگرام آئی اے ای اے کی نگرانی میں کام کر رہا تھا اور بارہا یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے۔ صدر ایران نے اس گفتگو میں کہا کہ ان سبھی باتوں سے بڑھ کر ایٹمی اسلحہ بنانے کی ممانعت میں رہبر انقلاب اسلامی کا فتویٰ بھی موجود ہے، اس کے باوجود جھوٹے دعووں، غلط رپورٹوں اور بے بنیاد میڈیا پروپیگنڈوں کی بنیاد پر فیصلہ اور ہمارے خلاف جارحیت کی گئی اور ہماری ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بین الاقوامی قوانین کے پابند ہیں، لیکن کسی بھی قسم کی زور زبردستی اور اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ ملت ایران کو اس کے حقوق سے محروم کر دیا جائے۔ دوسری طرف وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے سوئس ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں غاصب سیونی حکومت کی کھلی جارحیت کی حمایت اور توجیہ کے خطرناک نتائج کی جانب سے خبردار کیا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں بعض یورپی ملکوں کے موقف کو قانون شکنی اور بین الاقوامی قوانین کی پامالی کی حمایت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ روش نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں قانون شکنی کے معمول کی بات بن جانے اور بدامنی پھیلنے پر منتج ہوگی۔ سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں ایران کی ایٹمی تنصیبات پر فوجی حملے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا اور کہا کہ بدامنی اور کشیدگی پھیلنے کی روک تھام ضروری ہے اور ان کا ملک اس سلسلے میں سفارتکاری کو فعال کرنے میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ غزہ میں غاصب صہیونی فوجیوں کے تازہ وحشیانہ حملوں میں 600 سے زیادہ فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ پٹی میں فلسطینی وزارت صحت نے آج اتوار کے روز اپنے تازہ ترین اعداد و شمار میں اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی پر تازہ اسرائیلی حملوں میں مزید 130 فلسطینی شہری شہید اور 500 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے انسانی امداد کے حصول کی کوششوں کے دوران مزید 32 فلسطینیوں کی شہادت اور 107 دیگر کے زخمی ہونے کا بھی اعلان کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ انسان دوستانہ امداد کے حصول میں کوشاں شہیدوں کی کل تعداد اب تک 922 اور زخمیوں کی تعداد 5861 تک پہنچ گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 18 مارچ 2025 سے اب تک غزہ کی پٹی میں رجسٹر ہونے والے شہدا کی تعداد 8066 اور زخمیوں کی تعداد 28939 تک پہنچ گئی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو غزہ پر غاصب اسرائیلی حکومت کے حملوں کے آغاز سے اب تک مجموعی طور پر شہدا کی تعداد 58895 جبکہ زخمیوں کی تعداد 140980 ہو گئی ہے۔ صہیونی حکومت کی جانب سے علاقے میں غذائی اشیاء کے داخلوں کو روکنے کی وجہ سے غزہ کی پٹی کے باشندوں کی شدید بھوک کے سبب صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور اب طبی عملے کے پاس بیماروں اور زخمیوں کا علاج کرنے کی طاقت باقی نہیں رہ گئی ہے، کیونکہ وہ دن میں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں۔ غاصب و قابض فوج کے محاصرے کے باعث غزہ کی پٹی میں المیہ رونما ہو رہا ہے اور آئے دن متعدد فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ طبی عملہ اور مریض دن میں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں، جس سے ان کی خدمات کو انجام دینے کی قوت جواب دے گئی ہے اور بھوک کی وجہ سے اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دریں اسنا غزہ کی پٹی میں فلسطینی حکومت کے میڈیا آفس نے ایک بیان میں عالمی برادری، دنیا کے تمام ممالک، بین الاقوامی اور انسانی حقوق کی تنظیموں اور سیاسی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ براہ راست اور حقیقی نگرانی کے ساتھ غزہ کی پٹی میں خوراک اور ادویات کی منتقلی کے لیے محفوظ اور مستقل راستے کھولیں اور غاصب حکومت کی جانب سے کسی بھی تخریب کاری کو روکیں۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ انسانی امداد کسی بھی سیاسی کھیل اور قابضین یا ان کے ایجنٹوں کے کنٹرول سے پاک ہونی چاہیے۔ حماس کی عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک صہیونی فوجی کو ہلاک اور 3 اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کی عسکری ونگ عز الدین القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جانبازوں نے فلسطین کی اسلامی جہاد تحریک کی عسکری ونگ قدس بریگیڈ کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ کارروائی میں شجاعیہ کے علاقے میں اسرائیل کے 3 مرکاوہ ٹینکوں کو تباہ کر دیا ہے۔ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے شجاعیہ کے علاقے میں النصیرہ اسکول کے علاقے میں مرکاوہ ٹینک پر سوار ایک صہیونی فوجی کو گولی مار کر ہلاک بھی کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج جس نے غزہ کے عوام کے خلاف حملے اور نسل کشی کے جرائم کے آغاز سے لے کر اب تک اپنے ہلاک اور زخمی ہونے والے فوجیوں کی تعداد کے اعداد و شمار فراہم کرنے سے انکار کیا ہے اور اس سلسلے میں اپنے میڈیا پر سخت سینسرشپ کی پالیسی نافذ کر رکھی ہے، اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 894 تک بڑھ گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ حماس نے غزہ میں نسل کشی کے خلاف عالمی مہم کا مطالبہ کیا ہے۔ حماس نے مسلمین عالم اور حریت پسندوں سے اپیل کی ہے کہ 20 جولائی کو غزہ میں نسل کشی اور قتل عام روکنے کے لیے وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے جائیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان جاری کر کے غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے اقدامات کو نسل کشی اور منظم بھکمری پھیلانے سے تعبیر کیا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ ہم سبھی عرب اور غیر عرب اسلامی اقوام نیز دنیا کے حریت پسندوں سے اپیل کرتے ہیں کہ احتجاجی جلوسوں، مظاہروں، یکجہتی کے پروگراموں اور سیاسی، سفارتی اور پارلیمانی مہم کے ذریعے اور مزدور یونینوں اور طلبہ تنظیموں کے پلیٹ فارم سے غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ حماس نے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ کے نہتے اور بے گناہ عوام، بالخصوص بچوں، عورتوں اور بیماروں کے قتل عام، نسل کشی اور بھکمری پھیلانے پر مبنی صہیونی جرائم بے نقاب کیے جائیں۔ اٹلی کی یونیورسٹی آف فلورنس نے صہیونی حکومت کے متعدد سائنسی اداروں کے ساتھ تعاون منقطع کر دیا ہے۔ اٹلی کی فلورنس یونیورسٹی نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس نے یونیورسٹی کے 500 سے زیادہ فیکلٹی ممبران، عملے، محققین اور طلباء کی درخواست پر صہیونی حکومت کے متعدد تعلیمی اداروں کے ساتھ اپنا تعاون منقطع کر دیا ہے۔ یونیورسٹی آف فلورنس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی تعلیمی بائیکاٹ کی صورت میں اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف احتجاج کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فلورنس یونیورسٹی کے فیکلٹی، عملے، محققین اور طلباء کے دستخط شدہ پٹیشن میں پوری علمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ غزہ کے باشندوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کے حوالے سے اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ معروف ہسپانوی اداکار جیویئر بارڈم نے دنیا والوں سے اپیل کی ہے کہ اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی میں شریک نہ ہوں۔ اسپین کے نوبل انعام یافتہ معروف اداکار جیویئر بارڈم نے غزہ کی ایک المناک ویڈیو شیئر کر کے اسرائیلی حملوں پر دنیا کی خاموشی کی مذمت کی ہے۔ جیویئر بارڈم حالیہ ہفتوں کے دوران ابلاغیاتی ذرائع کے ساتھ گفتگو میں بارہا غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی اور عورتوں نیز بچوں کے قتل عام کی بابت خبردار کر چکے ہیں۔ اسپین کے معروف اداکار جیویئر بارڈم نے فلم ایف ون کی پروموشن مہم کے دوران بارہا اپنے لباس پر فلسطین کی علامت لگا کر حاضرین کی توجہ غزہ کی صورتحال کی جانب مبذول کرانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ اسرائیلی جرائم پر خاموش نہیں رہیں اور فلسطینیوں کی نسل کشی پر مبنی اس کے جرم میں شریک نہ ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے حکومت سے کہا ہے کہ بجلی کے بلوں اور پیٹرولیم مصنوعات میں عوام کو ریلیف دی جائے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف نے حکومت کو یہ ہدایت مری میں پارٹی رہنماؤں کی ایک نشست میں کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس نشست میں وزیراعظم میاں شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، شریف خاندان کے دیگر اہم افراد اور پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے شرکت کی۔ میٹنگ میں ملک کے حالات، عوام کی مشکلات اور حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے حکومت پنجاب کی کارکردگی کو قابل تعریف بتایا، لیکن اسی کے ساتھ کہا کہ مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں فوجی آپریشن میں 4 دہشت گردوں کی ہلاکت کی خبر ہے۔ پاکستانی فوج نے صوبے بلوچستان کے علاقے قلات میں ایک آپریشن میں 4 تربیت یافتہ دہشت گردوں کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا ہے کہ قلات میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد آپریشن کیا گیا، جس کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 4 تربیت یافتہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی فوج نے ہلاک کیے جانے والے دہشت گردوں کا تعلق ہندوستان سے بتایا ہے۔ ہندوستان کے مالیاتی جرائم کمیشن نے منی لانڈرنگ اور سٹے بازی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے گوگل اور میٹا کے ایگزیکٹوز کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ میں طلب کیا ہے۔ ہندوستانی حکومت کے ذرائع نے بتایا ہے کہ گوگل اور میٹا کے سربراہوں کو 21 جولائی کو نئی دہلی میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی کے ہیڈ کوارٹر میں پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ ای ڈی کی جانب سے جو نوٹس جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق گوگل اور میٹا دونوں کے نمائندوں سے آن لائن سٹے بازی کے اشتہارات کے طریقے سے متعلق سوالات کیے جائیں گے۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان پلیٹ فارموں کے ذریعے کروڑوں روپے کی غیر قانونی کمائی کی گئی ہے۔ ہندوستان میں پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے پہلے اتوار کو دہلی میں کل جماعتی میٹنگ بلائی گئی۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق میٹنگ کا مقصد پارلیمنٹ کا اجلاس چلانے میں اپوزیشن کا تعاون حاصل کرنا بتایا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق میٹنگ میں بھارتی جنتا پارٹی کی قیادت میں حکمران اتحاد کے رہنماؤں کے علاوہ کانگریس پارٹی کے گورو گوگوئی، پرموت تیواری اور جے رام رمیش، نیشنلسٹ پارٹی کی سپریا سولے اور عام آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ سمیت اہم اپوزیشن رہنماؤں نے بھی میٹنگ میں شرکت کی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور نشریات کے آخر میں اسی سلسلے میں پیش خدمت ہے خصوصی پروگرام۔ تو سماعت فرمائیں خصوصی پروگرام اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد دیگری زینب. سامعین، نواسۂ رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. شائستہ درانی اور حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. محترم سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا.
سامعین، نواز رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہم سب سے پہلے حضرت امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ الشریف، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں.
شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا.
سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے. سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے.
بے پردہ حرم چلا ہے.
سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے. سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے.
زینب کو کوئی دیکھ نہ پائے اسی خاطر. زینب کو کوئی دیکھ نہ پائے اسی خاطر. تماشا بن دیکھے مجھے سب لو.
سوچ کے سردار سنے سے گرا ہے.
یہ سوچ کے سردار سنے سے گرا ہے.
آپ کا لقب سجاد اور زین العابدین ہے. ایک ایسا امام جو عاشورہ کے دل خراش واقعے کے بعد 61 ہجری قمری میں منصب امامت پر فائز ہوئے اور 94 ہجری قمری میں اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے کہنے پر زہر دے کر شہید کر دیا گیا. آپ کی شہادت کی مناسبت سے ہم آپ سبھی سامعین کی خدمت میں ایک بار پھر تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں.
کہا سجاد نے اٹھو میری مظلوم بہن. کہا سجاد نے اٹھو میری مظلوم. رہائی مل گئی سجاد نے اٹھو میری مظلوم بہن اندھیرے چھٹ گئے در کھل گئے ہیں زندان کے اندھیرے چھٹ
سمعین، امام سجاد علیہ السلام کی ولادت باسعادت سن 38 ہجری قمری میں مدینہ منورہ میں ہوئی، اور واقع کربلا میں آپ کی عمر مبارک تقریباً 23 سال تھی۔ امام سجاد علیہ السلام کی امامت کا دور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شروع ہوا، جبکہ معاشرہ ظاہری طور پر اسلامی تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی بات تو کی جاتی تھی، لیکن عملاً نہ صرف یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور سنت کی طرف کسی کی توجہ نہیں تھی، کسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے قتل اور ان کے مال و اسباب کے لوٹے جانے کا کوئی خوف و ڈر نہیں تھا۔ امام سجاد علیہ السلام اہل بیت کے حالات کو یوں بیان کرتے ہیں، ہماری قوم کا حال بنی اسرائیل کے فرعونوں کے جیسا ہے، جو اپنے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ آج ہمارا حال اس قدر دشوار اور سخت ہے کہ لوگ ممبروں سے ہمارے عظیم بزرگوں کی توہین کر کے ہمارے دشمنوں کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے خدا کے ولی اور حاکم کی حیثیت سے اپنا عظیم کام کیسے انجام دیا؟ عالم اسلام کے عظیم فقیہ اور فلسفی شہید محمد باقر الصدر اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، مسلمانوں کو دو بڑے خطرات لاحق تھے، پہلا خطرہ مسلمانوں کی فتوحات اور دوسری ثقافتوں اور تہذیبوں کا اسلام میں داخل ہونے سے تھا۔ یہ امر اسلامی دنیا سے مختلف تھا اور یہ دوسری ثقافتوں میں مستند اسلام کا خاتمہ تھا۔ اسلام کی حقانیت کے تحفظ کے لیے ایک بہت بڑی اور وسیع علمی و تحقیقاتی کوشش کی ضرورت تھی، اور اس خطرے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ دوسرا وہ خطرہ جو تمام اسلامی اقدار کو تہس نہس کر دیتا اور اسلامی معاشرے میں اعلیٰ انسانی مقاصد کو پست مادی مقاصد میں بدل دیتا، اس خطرے سے لڑنا ایک مشکل کام تھا اور کسی کو اس خطرے کا علم نہیں تھا۔ اس دوران صرف امام سجاد علیہ السلام ان دو خطرات سے واقف تھے۔ اس دور میں قابل اعتماد راوی کی کمی، بہادر مددگار کی کمی اور تقوی کی ضرورت نے بظاہر امام علیہ السلام کے لیے مشکل پیدا کر دی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ انہیں ہتھیار ڈالنے پڑیں، لیکن اس اخلاقی، فکری اور سیاسی تعطل میں امام علیہ السلام نے دعا کے ذریعے ایسی درسگاہیں قائم کیں اور دعا کے ذریعے تمام مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا اور خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔
وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا،
وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا،
وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام حسین جو غیروں نے پکارا ہوگا،
وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا،
یا رب کوئی مل جائے نا، پہچاننے والا بازار میں سجاد دو مانگ رہا ہے، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام زینا جو غیروں نے پکارا ہوگا،
وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا۔
امام سجاد علیہ السلام اپنے مطالب کو زیادہ تر نصیحت، تبلیغ اور دعا کی صورت میں بیان کیا کرتے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں سے کتاب صحیفہ سجادیہ تشکیل پائی۔ اس عظیم کتاب میں تھوڑا سا غور کرنے سے یہ سمجھنا آسان ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے کس طرح نظریاتی، ثقافتی، سماجی، سیاسی اور سب سے اہم مسئلہ امامت کو دعا کی شکل میں سمویا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے علاوہ اسلامی معاشرے کی قیادت اور لوگوں کی معصوم امام علیہ السلام کی اطاعت کے موضوعات کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اور یہ ایسے وقت میں ہے کہ جب اموی خلفاء کے حکم سے انہوں نے ممبروں پر امیر المومنین علیہ السلام پر لان تان اور اہل بیت کے پیروکاروں کو ستایا اور سخت سزائیں دی۔ امام سجاد علیہ السلام یوم عرفہ کو دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے پروردگار، اہل بیت علیہم السلام پر درود و سلام بھیج، وہ اہل بیت کہ جنہیں تو نے اپنے حکم پر عمل کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، اور تو نے انہیں اپنے علم کا خزانہ دار اور اپنے دین کا محافظ اور اپنی سرزمین میں اپنا جانشین بنایا اور اپنے بندوں پر حجت قرار دیا۔ امام علیہ السلام عید قربان کی دعا میں اس طرح سے گویا ہوتے ہیں، اے بزرگ، اے عظیم، اے بخشندہ، اے کریم، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اپنی رحمت سے مجھ پر احسان اور اپنے فضل و کرم کے ذریعے مجھ پر مہربانی فرما اور میرے حق میں اپنے دامن مغفرت کو وسیع کر، بار الہا یہ مقام تیرے جانشینوں اور برگزیدہ بندوں کے لیے تھا اور تیرے امانت داروں کا محل تھا، در آن حالی کے تو نے اس بلند منصب کے ساتھ انہیں مخصوص کیا تھا، غصب کرنے والوں نے اسے چھین لیا اور تو ہی روز ازل سے اس چیز کا مقدر کرنے والا ہے، نہ تیرا امر و فرمان مغلوب ہو سکتا ہے اور نہ تیری قطعی تدبیر یعنی قضاء و قدر سے جس طرح تو نے چاہا ہو اور جس وقت چاہا ہو تجاوز ممکن ہے۔ اس مصلحت کی وجہ سے جسے تو ہی بہتر جانتا ہے، بہرحال تیری تقدیر اور تیرے ارادہ و مشیت کے نسبت تجھ پر الزام عائد نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اس غصب کے نتیجے میں تیرے برگزیدہ اور جانشین مغلوب و مقہور ہو گئے اور ان کا حق ان کے ہاتھ سے جاتا رہا، یہاں تک کہ تیرے برگزیدہ اور جانشین مغلوب و مقہور ہو گئے اور ان کا حق ان کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ تیرے احکام بدل دیے گئے، تیری کتاب پسے پشت ڈال دی گئی، تیرے فرائض و واجبات تیرے واضح مقاصد سے ہٹا دیے گئے اور تیرے نبی کے طور و طریقے متروک ہو گئے۔ بارالہ تو ان برگزیدہ بندوں کے اگلے اور پچھلے دشمنوں پر اور ان پر جو ان دشمنوں کے عمل و کردار پر راضی و خوشنود ہوں اور جو ان کے تابع اور پیروکار ہوں لعنت فرما۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما، بے شک تو قابل حمد و ثنا بزرگی والا ہے، جیسی رحمتیں برکتیں اور سلام تو نے اپنے منتخب و برگزیدہ ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل کیے ہیں اور ان کے لیے کشائش، راحت، نصرت، غلبہ اور تائید میں تاجیل فرما۔
سمین امام سجاد علیہ السلام نے ایک بہترین یادگار رسالہ حقوق کے عنوان سے چھوڑا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام رسالہ حقوق میں موجود 50 حقوق کو 7 قسموں میں تقسیم کر رہے ہیں: خدا کا حق، اعضائے بدن کے حقوق، زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور شرمگاہ وغیرہ، افعال کے حقوق، نماز، حج، روزہ، صدقہ اور قربانی، پیشواؤں کے حقوق، حاکم، معلم، مالک، مالک کا حق غلام پر، رعیت کے حقوق، عام لوگوں، حاکموں پر لوگوں کے حقوق، شاگرد، ہمسر، غلام، مالک پر غلام کا حق، رشتہ داروں کے حقوق، ماں، باپ، بہن، بھائی اور اولاد کے حقوق، متفرقہ حقوق، اس غلام پر آپ کے حقوق جسے آپ نے آزادی دلا دی ہے، وہ غلام جسے آپ نے آزاد کیا ہے اس کا حق، نیکی کرنے والے کا حق، مؤذن کا حق، امام جماعت کا حق، ہم نشین کا حق، ہمسائے کا حق، دوست کا حق، شریک کا حق، مال کا حق، مقروض کا حق، معاشرے کا حق، مدعی کا حق، مدعا علیہ کا حق، مشاورت کرنے والے کا حق، مشاورت لینے والے کا حق، نصیحت کرنے والے کا حق، نصیحت لینے والے کا حق، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، درخواست کرنے والے کا حق، جس سے درخواست کی گئی ہے اس کا حق، بدی کرنے والے کا حق، آپ کو خوشحال کرنے والے کا حق، ہم مذہب کا حق، اہل ذمہ کا حق۔ یہ وہ حقوق ہیں کہ جو امام سجاد علیہ السلام نے اپنے رسالہ حقوق میں بیان فرمائے ہیں۔
امویوں نے مذہبی لبادہ پہن کر اور مذہبی انداز اپناتے ہوئے اسلام کی اقدار پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اسلامی معاشرے میں ان کی بدعت کی انتہا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے کے ادوار سے جا ملتی ہے۔ امویوں نے عاشورہ کے واقعے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی تحریک کو بغاوت کی شکل دینے کی کوشش کی۔ اس صورتحال میں امام سجاد علیہ السلام نے اپنے فیصلہ کن الفاظ سے انکشاف کیا۔ جب وہ یزید ابن معاویہ کے دربار میں داخل ہوئے تو اسے فتح پر خوش دیکھا۔ یزید نے سوچا کہ حالات اس کی مرضی کے مطابق ہیں، لیکن امام سجاد علیہ السلام بڑی بہادری کے ساتھ مسجد شام کے ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، لوگوں، میں اپنا تعارف ہر اس شخص سے کراؤں گا جو مجھے نہیں جانتا۔ اے لوگوں، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم اور صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو اپنی چادر کے ساتھ اٹھایا اور اس کی جگہ پر نصب کیا، میں بہترین طواف کرنے والوں اور ان لوگوں کا بیٹا ہوں، میں بہترین حجاج اور تلبیہ پڑھنے والوں کا بیٹا ہوں، میں براق پر سوار ہونے والے کا بیٹا ہوں، میں اس نبی کا بیٹا ہوں جو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے جبرائیل نے سدرت المنتہا کی منزل پر لے گیا. میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے اپنے والد کے مقام و منزلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو پیاسا مارا گیا، انہیں اذیت دے دے کر شہید کیا گیا اور ان کی لاش کو زمین کربلا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا. اشقیا نے میرے والد کی لاش کی بے حرمتی کی جبکہ آسمان کے فرشتے امام حسین علیہ السلام پر گریہ گنا تھے. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر پر نیزہ مارا گیا اور اس کے خاندان کو عراق سے شام لے جایا گیا. امام کے کلام کو سن کر لوگوں کی فریاد اور نوحہ و گریہ بلند ہو گیا. امام سجاد علیہ السلام نے اس طرح امت اسلامیہ کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگایا.
سامعین، امام سجاد علیہ السلام کی ایک خصوصیت تقوی و پرہیزگاری تھی. حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ علی ابن الحسین علیہ السلام کردار میں فرزند بنی ہاشم میں سب سے زیادہ حضرت امام علی علیہ السلام سے مشابہ تھے. آپ کے فرزند حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں گیا، دیکھا کہ وہ عبادت الہی میں مصروف ہیں. آپ کا رنگ زرد اور آنکھیں زیادہ رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں، قدموں پر ورم اور پنڈلیاں خشک ہو چکی تھیں. میں نے عرض کیا، والد گرامی، آپ عبادت میں کیوں بے اختیار ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کیوں اتنی زحمت اور تکلیف میں ڈالتے ہیں؟ میرے والد بزرگوار نے فرمایا، بیٹا، میں جتنی بھی عبادت کروں، آپ کے جد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ میں نے امام سجاد علیہ السلام کو دیکھا کہ کعبے میں سجدہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، میرے اللہ، تیرا بندہ، تیرا محتاج، تیرے دروازے پر تیری رحمت اور احسان اور بخشش کا منتظر کھڑا ہے.
امام سجاد علیہ السلام کی کوششوں نے لوگوں کی بیداری کا دائرہ بڑھاتے ہوئے اسلامی علوم اور علم کو نئی زندگی بخشی اور اپنے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام کی فکری کوششوں کے لیے ضروری پلیٹ فارم مہیا کیا. امام سجاد علیہ السلام ہمیشہ مجرم اموی حکمرانوں کی عداوت اور دشمنی کے زد میں رہے اور انہوں نے اسلام کی اس گویا زبان کو خاموش کرنے کی کوششیں کیں. آخرکار اموی عامر ولید بن عبد الملک ابن مروان نے فیصلہ کیا کہ امام سجاد علیہ السلام کو ان کے راستے سے ہٹا دیا جائے. اس طرح امام علیہ السلام کو ایک روایت کے مطابق 12 محرم الحرام اور دوسری روایت کے مطابق 25 محرم الحرام سن 94 ہجری قمری میں ایک سازش کے ذریعے سے زہر دے کر شہید کر دیا گیا.
دین احمد کی قسم، حق کا ولی ہے سجاد. دین احمد کی قسم، حق کا ولی ہے سجاد. آیت حق ہے، امام ازلی ہے سجاد. ساتھ تیرے نہیں زنجیر کی جھنکار ہے یہ، ساتھ تیرے نہیں زنجیر کی جھنکار ہے یہ. قسمت دین تیرے ساتھ چلی ہے سجاد. جس کے ہر لفظ نے دنیا کو اجالا بخشا، جس کے ہر لفظ نے دنیا کو اجالا بخشا. تیرے خطبات کی وہ شمع جلی ہے سجاد، کر کے ثابت یہ زمانے کو دکھایا تو نے، کر کے ثابت یہ زمانے کو دکھایا تو نے، ذلت زیست سے تو موت بھلی ہے سجاد، ہر نشاں پاؤں کا اسلام کی تصویر بنا، ہر نشاں پاؤں کا اسلام کی تصویر بنا، تیرے چلنے میں وہی شان علی ہے سجاد، صبر کے چہرے پہ جو آب نظر آتا ہے، صبر کے چہرے پہ جو آب نظر آتا ہے، یہ تیرے صبر کی ہی دریا دلی ہے سجاد، پھوٹ کر چھالوں نے قدموں کو جہاں چوما ہے، پھوٹ کر چھالوں نے قدموں کو جہاں چوما ہے، میری آنکھوں میں وہ پرخار گلی ہے سجاد، عزم حیدر کی قسم مقصد شبیر کی شاخ، عزم حیدر کی قسم مقصد شبیر کی شاخ، خون سے آپ ہی کے پھولی پھلی ہے سجاد، پڑھ کے جب ناد علی خود کو کیا دم میں نے، پڑھ کے جب ناد علی خود کو کیا دم میں نے، میرے سر آئی بلا آ کے ٹلی ہے سجاد، دہر میں غیرت اسلام بچانے کے لیے، دہر میں غیرت اسلام بچانے کے لیے، بیردا زینب دلگیر چلی ہے سجاد، آبرو ہی نہیں ہر فرد عقیدت سے جھکا، آبرو ہی نہیں ہر فرد عقیدت سے جھکا، جب سر بزم تیری بات چلی ہے سجاد،
مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم،
لوگوں یہ تماشا نہیں،
لوگوں یہ تماشا نہیں،
لوگوں یہ تماشا نہیں،
لوگوں یہ تماشا نہیں،
لوگوں یہ تماشا نہیں، پہ ہنسنا نہیں،
مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم،
لوگوں یہ تماشا نہیں، اس رونے پہ ہنسنا نہیں،
مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم،
کس طرح بتائیں، مظلوم کو روتے ہیں مظلوم جہاں میں،
مظلوم کو روتے ہیں مظلوم جہاں میں،
پتھر نہیں سینے میں،
پتھر نہیں سینے میں،
پتھر نہیں سینے میں، دل ہے تو یہ ماتم،
مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم،
گھر فاطمہ زہرا کا کس پہ ہنسے اجڑا، جب ہوگی قیامت تو یوں آئیں گی زہرا،
قیامت تو یوں آئیں گی زہرا،
ایک ہاتھ میں دو بازو،
ایک ہاتھ میں دو بازو،
ایک ہاتھ میں دو بازو، ایک ہاتھ میں پرچم،
مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم،
جب پیار محمد سے میں پیار کروں گا، پھر اس کے نواسے کا ماتم بھی کروں گا،
جس گھر میں محمد ہے، جس گھر میں
گھر میں محمد ہے اس گھر کا یہ ماتم،
مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم۔
لوگوں نبی زادی کا بازاروں میں آنا اور باندھ کے رسی میں درباروں میں لانا، اس بات پہ روتے ہیں،
اس بات پہ روتے ہیں،
اس بات پہ روتے ہیں، اس درد کا ماتم،
مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم۔
لوگوں یہ تماشا نہیں، اس رونے پہ ہنسنا نہیں،
مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم۔
کیا ملتا ہے ماتم میں کس طرح بتائیں، مظلوم کو روتے ہیں مظلوم جہاں میں، نہیں سینے میں دل ہے تو یہ ماتم،
مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم